رحم فرمانا چاہتے ہیں, شفقت اور رحم ان کا ان کی تمام صفات پر غالب ہے, خاص طور پر ان کے غصے پر اور ناراضگی پر. سبقت رحمتی اعلیٰ وغیرہ, میری رحمت غالب ہے, غالب رہے گی میرے غضب پر, میرے ناراضگی پر. کائنات کی پیدا کرنے سے ان کا مقصود اپنی صفات کو ظاہر کرنا, اپنی قدرت کو ظاہر کرنا, اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا. ظاہر ہونے کی خوب دل میلان, یہی وجہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے. السلام علیکم. ہمارا مقصود نہیں ہے, کام کروانا مقصود نہیں ہے. کچھ اللہ پاک کا کام رکا ہوا تھا, اس کی وجہ سے اللہ نے ان بندوں کو پیدا کیا. حسن خالق بلا حاجت, رازق بلا معونۃ. وہ خالق ہے بغیر حاجت کے, اور وہ رازق ہیں بغیر معونت کے. معونت کہتے ہیں بوجھ کو. اسی قسم کا بوجھ اللہ پاک کو اپنے مخلوق کے پالنے پر نہیں ہے, پالنے میں نہیں. ایک بوجھ کام کرو تو بھی پالوں گا, نہیں کرو تو بھی پالوں گا. کرنے والوں کو بھی پالتا ہوں, نہیں کرنے والوں کو بھی پالتا ہوں. سمندر کی مخلوقات کیا کرتے ہیں؟ اگر تمہاری نظر اللہ پر ایسی رہے جیسی رہنی چاہیے تو تمہیں رزق وہ دے گا ایسا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. خالی پیٹ صبح نکلتے ہیں اپنے اپنے گھونسلوں سے, اور جب واپس ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ حدیث شریف ہم لوگ ہمارا سو مت رہو ہو پا. جو اسباب اللہ پاک نے بنائے ہیں وہ اسباب بھی اللہ نے دین کے لیے بنائے ہیں, ان اللہ کے احکام زندہ کرنے کے لیے بنائے ہیں. اس لیے ان اسباب کا بھی ہونا ضروری ہے, ان اسباب میں مجبوریت بھی ضروری ہے, نہیں تو اس میں دین کیسے زندہ ہو. اگر کسی کی بیوی نہیں ہوگی تو بیوی کا دین کہاں زندہ ہو, کسی کے اولاد نہیں ہوں گے تو اولاد کا دین کہاں زندہ ہو. اولاد چاہیے اولاد کا دین زندہ ہونے کے, اولاد کے احکام زندہ ہونے کے, اولاد کے حقوق زندہ ہونے کے. تو جاب نہیں ہوگی تو جاب کا دین کہاں زندہ ہوگا. ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو ڈاکٹری کا دین کہاں زندہ ہوگا, ڈاکٹری کا ایک دین ہے. لائر نہیں ہوں گے تو لائری کا دین کہاں زندہ ہوگا, ہر لائری تھوڑی جائے گی, دینداری والی لائری وہ جائے ہوتی ہے, تو اس میں اس کا دین زندہ ہونا ضروری ہے. یہ شعبے بھی اللہ پاک نے اپنے دین کو ظاہر کرنے کے لیے, اس کے احکام کو ظاہر کرنے کے لیے, جو انسانی معیشت اور معاشرت اور انسانی معاملات سے متعلق دین اللہ پاک کا, وہ زندہ کرنے کے لیے ہیں. اس لیے جاب کی جتنی شکلیں ہیں وہ بھی جاب کے لیے نہیں ہیں, وہ دین کے لیے. جاب کی شکلیں بزنس, بزنس کے لیے بزنس نہیں ہے, بزنس تو دین کے لیے. اس میں اللہ پاک کا حکم زندہ کر کے قرآن پاک کو زندگی دی جائے, حدیث مبارکہ کو دین کا دین وغیرہ زندہ کیا جائے ہر شعبے حیات میں، ورنہ تو کھاتا تو آدمی فضل سے ہے اللہ پاک، کمائی تو آدمی دین کے زندہ کرنے یا نہ کرنے کی کرتا ہے، اللہ کے احکام اس نے اپنے شعبے میں زندہ کیے یا نہیں کیے یہ کمائی کرتا ہے، کھاتا تو فضل سے، فضل بغیر استحقاق کے کسی چیز کے ملنے کو بولتے ہیں، اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد ہو جانے کے بعد میں فضل تلاش کرنے کا حکم ہے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، فضل تو استحقاق کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ نے چار گھنٹے محنت کی اس لیے، فضل تو بغیر استحقاق کے ملنے کو کہتے ہیں، کھاتا تو آدمی مقدم ہے، حکم پورا کیا اللہ کا اس نے نہیں کیا، آرڈر کی حکم پورا کیا نہیں کیا، ڈاکٹر کی حکم پورا کیا نہیں کیا، بزنس کیا حکم پورا کیا نہیں کیا، چھ بجے سے لے کے چھ بجے تک آدمی حکموں کو پورا کرتا ہے یا توڑتا ہے، یہی کرتا ہے وہاں جا کے، یہی کماتا ہے، نہ وہاں کا سبق والے مکہ سبق کا یہی مطلب ہے، بقی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستوں سے فراہم فرمانا چاہتے ہیں، اور اپنی قدرت اور اپنی بڑائی اور اپنے خزانے اور اپنے پاس کی چیزیں یہ اپنی مخلوق کو دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے عملوں کی ان کے کاموں کی ساری بنیاد رحم ہے، رحم کی وجہ سے، جتنا زیادہ رحم ہوتا ہے تو رحم جب اپنے آخری لمٹ کو جاتا ہے تو اس کو رحمان کہتے ہیں، عمومیت کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، عموم بے اعتبار، عموم کے بے اعتبار خصوص، عمومیت کے اعتبار سے کہ وہ دنیا کو بھی شامل ہو جائے، وہ آخرت کو بھی شامل ہو جائے، وہ اپنے کو بھی شامل ہو جائے، وہ پرائوں کو بھی شامل ہو جائے، تو وہ رحمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفتوں کو جب بیان فرماتے ہیں قرآن پاک میں تو اس صفت کا اس بات سے تو جوڑ ہوتا ہے، مناسبت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، تو ان کی صفتوں میں سے صفت رحمان جو ہے اس کا جوڑ قرآن پاک کی تعلیم سے ہے، کیونکہ حفاظ کرام کے صفت مجموعے میں تھوڑے سے زیادہ ہیں اور مخصوص ان کو بھی متوجہ کرنا ہے، اور ہمارے تو سب کے بھی کام کی چیزیں ہی ہوتی ہیں، دین کی باتیں تو سب کے ہی کام کی ہوتی ہیں، اور ہم سبھی اہل قرآن ہیں، مسلمان جتنے بھی ہیں وہ قرآن بھی ہو اہل قرآن ہو، خاص طور پر جو حافظ ہوتے ہیں ان کو اہل القرآن کا لفظ اصطلاح میں بولا جاتا ہے، اس لیے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ کم از کم 100 آیتیں ہاتھ میں پڑھے، 100 آیتیں اگر نہیں پڑھے گا تو قرآن کا حق باقی رہ جائے گا، اس پر حق قرآن سے متعلق ہیں 100 آیتیں، یہ کم از کم 100 آیتیں پڑھنا، اور یہ کم سے کم ہے، عام طور پر جو حافظ قرآن ہوتے تھے صحابہ کے زمانے میں اس میں زیادہ تر اور سبھی صاحب حافظ ہوتے تھے الا ماشاء اللہ یہ حافظ کم ہوتے تھے، مطلب ان کے اجزاء تھے وہ جمع ہونے سے پہلے کی جو ترتیب تھی وہ 7 دن میں قرآن شریف ختم کرنے کے عادی تھے، مسلمان عام مسلمان 7 دن میں قرآن شریف ختم کرتا تھا حضور سے نمانے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، وہ منزلیں جو ہیں وہ صحابہ کے معمولات ہے، تو قرآن پاک میں پہلی منزل دوسری منزل تیسری چوتھی 7 منزلیں لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک کے بازو میں، وہ معمولات صحابہ کی وجہ سے لکھے گئے ہیں، یہ لکھا ہے کتابوں میں، 7 دن میں ختم کرتے تھے، کچھ لوگ تھے جو 3 دن میں ختم کرتے تھے اور کچھ لوگ تھے جو 10 دن میں ختم کرتے تھے، اکثر 7 دن میں کرتے تھے، جو زیادہ شفق رکھنے والے ہوتے تھے وہ 3 دن میں ختم کرتے، جس میں سے ابن عمر بھی ہیں، قرآن پاک کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بہت بہت ہی بہت رحم فرمانے کا ارادہ فرمایا اور اس کو بہت بڑی رحمت ملی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں رحمت ہی رحمت ہے اور علم ہے، اصل میں وحی کا علم ہے، وحی کا علم ہی اصل علم ہوتا ہے، جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد پہ نہ ڈال دے اور جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پہ نہ ڈال دے وہ جہالت کی ایک کائنڈ ہے، ایک قسم ہے. علم تو خیر بہت دور کی بات ہو، علم کو شمار کرنا ہی غلط ہوتا ہے. وہ جہالت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ فاعرض عن من تولى عن ذکرنا، اب بے تعلق ہو جائیے اس سے جو ہمارے ذکر سے غافل ہے، منہ پھیرا ہوا ہے ہمارے ذکر، ہماری یاد سے، ہمارے دھیان سے، ہماری اطاعت سے. ذکر یاد کو بھی کہتے ہیں، ذکر دھیان کو بھی کہتے ہیں، ذکر اطاعت کو بھی کہتے ہیں. اور ذکر حقیقی فاعتی ہے، کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو اللہ کا مطیع ہوتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے. کیونکہ ذاکر جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کس وقت کیا چاہ رہے ہیں یہی یاد رکھنے کا نام ہے. جو ذکر حقیقی ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں وہی کرنا وہ ذکر ہے، اور اللہ کو یاد رکھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں وہ نہیں کرنا وہ غفلت ہے. صوفیہ نے لکھا ہے کہ تسبیح پڑھنے والے بہت سے غافل ہوتے ہیں، تسبیح پڑھنے غافل ہیں. ٹھیک ہے، تسبیح تو ہاتھ میں ہے لیکن دھیان کسی اور طرف ہے، تو عین تسبیح کے وقت میں بھی وہ غافل ہے، نماز کے وقت میں بھی وہ غافل ہے، اطاعت نہیں ہے وہاں، اور تصویر نہیں پڑھ رہا لیکن جو کام کرنا ہے وہ کام کر رہا ہے تو وہ سمجھ آ کے رہے. ہمارے شیخ حضرت جلال ابادی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتبہ فرمایا کہ جانتے ہو ڈرائیونگ کے وقت کا ذکر کیا ہے؟ ذکر کرنا کہیں گے نا، ڈرائیونگ کے وقت کا ذکر ہے دھیان سے ڈرائیونگ کرنا، حاضر دماغی سے ڈرائیونگ کرنا، یہی ذکر ہے. معلوم ڈرائیونگ کرتے رہتے سبھی آدمی لے کے دھڑ بول کے معلوم، یہ کسی نام ہے؟ عقل مندی ہے بھائی، غفلت ہے. اس وقت تو آپ ہر ہر منٹ میں جو ہے نا بیداری کی ضرورت مند ہیں. غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں، دھیان ہونے دے. اس لیے ٹیکسٹنگ کرنا، فون کرنا، یہ قانون تو ناجائز ہے، اگر آپ دھیان کریں گے تو شاید شراب بھی ناجائز ہوگا. ابھی فتوا تو دیے نہیں، ہمیں بول ہونا بازو میں بٹھا دیا مفتی صاحب کو، فٹنگ ہوئی. وہ بےچارے کی جان میں جان نہیں ہے، پتا نہیں ہے کیا کرے گا. جس کی جان میں جان نہیں ہے اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے. اور عیسائی مسلم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ ذکر حقیقی جو ہے طاعت کا نام ہے. امن تو اللہ ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے گردہ ہے آپ اسے بے تعلق ہو جائیے. ولم یرید الا الحیات الدنیا، ہمارے ذکر سے غافل ہے اور نہیں ارادہ کیا ہے اس نے مگر دنیاوی زندگی کا، اس کا ارادہ صرف دنیا کی زندگی ہے. اس سے آگے کا جملہ اصل ہے جس کو میں سنانا چاہ رہا تھا، اس کے لیے آیت کوٹ کیا. ذالک مبلغہم من العلم، یہ مقصد ہے ان کے علم کا، مطلب پہنچنے کی جگہ، منزل، ٹارگیٹ. جس کے علم کا ٹارگیٹ دنیا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو الگ رہنا چاہیے، سپریٹ یہ تعلق رہی ہے. ہاں، دنیا کے علم کے ساتھ اگر ذکر ہے، یعنی قرآن ہے اس کے ساتھ میں، قرآن کا علم ہے ساتھ میں، قرآن کا عمل ہے ساتھ میں، پھر صحیح. تو اس کی وجہ سے بچت ہے، ورنہ اس نے تو تم اس نے تو تباہ کرنے میں تو کوئی قدر نہیں چھوڑی. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بمن اهتدى. اب ان سے بے تعلق ہو جائیے، اللہ پاک کو خوب معلوم ہے کہ کون راستے پہ ہے اور کون راستے سے ہٹ گیا ہے. مقصد ایسے جملے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، امت کو راستے پہ لاؤ، امت کو راستے پہ لاؤ. کیا کر رہے مسلمان، کیا کر رہے علماء کرام، کیا کر رہے امت کو راستے پہ لاؤ، کیا ہے اس رحمت میں؟ میرے دوستو ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو عطا فرمانے کے لیے اور اس کے خاص درجات پورے کرنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر زندگی کا ایک پورا دستور، پورا نظام، اور اللہ پاک نے انسانی زندگی سے متعلق پوری اپنی مرضیات وہ ظاہر فرمائی. اس لیے وہ خاص شفقت کے لیے ہی دین ہے. دین مصیبت نہیں ہے, دین پریشانی نہیں ہے. جیسے جاب مصیبت نہیں ہے بلکہ وہ نعمت ہے, کوئی بھی آدمی جاب کو مصیبت نہیں سمجھتا بلکہ اس کو نعمت سمجھتا ہے, حالانکہ اس میں مشقت پائی جاتی ہے, اس مشقت کو خوشی سے قبول کیا جاتا ہے, گوارا کیا جاتا ہے. اگر کسی آدمی کو دیکھے آدمی سردیوں میں ظاہر ہے یہاں پر بھی برف باری بہت, ہمارے پر شکاگو میں بھی بہت, آدھے گھنٹہ پہلے گاڑی گرم کرو پھر گاڑی کے اوپر سے جو ہے نا گھس کے مار مار کے کھڑا برف ہٹاؤ, اور بعض وقت نیچے بھی پھنس جاتی ہے ڈھکننے کے لیے الگ ہے, بعض وقت بیٹری جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو جمپنگ کی ضرورت ہے. وہ سب چیزوں کا آدمی پریپئر ہو کے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے جاب کے لیے جاتا ہے, سردی میں نزلہ زکام بھی ہو رہا ہے, طبیعت بھی نہیں چاہ رہی گرم گرم بستر میں سے نکلنے کی, جو آدمی جا رہا ہے تو دوسرا آدمی لے کے کہیں گے یار یہ تو بڑی مصیبت ہے, کرے اس کو فائر کرا دینا چاہیے. اس کے ساتھ رحم یہی ہے کہ اس کو فائر کرا دو, یہ بڑی مصیبت ہے. تو کون ایسی فائرنگ کو پسند کرتا ہے بھائی؟ فائر کرنے والے کو کون ہمدرد سمجھے گا؟ بعض مرتبہ دیکھا میں نے کہ حافظ بچہ یاد کر رہا ہے, قرآن کا یاد کر رہا ہے, حافظ بن رہا حافظ بن رہا, تو رشتے دار نے دیکھ کے بتائیے یہ بےچارا بڑی مصیبت ہے. ماں باپ کو جا کے بولیں گے کہاں اس کو پھنسا دیا تم نے, کیوں اس کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ اتنی بڑی بات اس کی زبان سے نکل رہی ہے, کوئی اس کو بولتا تھا تو کوئی اس کے منہ پہ تھوکتا تھا, کہ عجیب بات ہے یار, بے غیرت ہو گئے مسلمان جس کی تو ہے ایسا بولنے والے کے منہ پہ نہ تھوکے اگر وہ بے غیرت آدمی ہے. اس کو جوش ہی نہیں آتا دین کے معاملے, غیرت ہی نہیں آتی دین کے معاملے. اللہ کے کلام کو ایک آدمی یاد کر رہا ہے, اس اللہ کے کلام کو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور جس کا تعلق قلب محمدی سے ہے. فَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, آپ کے قلب پر یہ قرآن پاک ہم نے اتارا ہے. علماء نے فرمایا کہ قلب محمدی کے محاذات میں جب تک کسی مسلمان کا قلب نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب محمدی سے مناسبت جب تک کسی قلب کو نہیں ہوتی اس میں قرآن پاک نہیں اترتا. اور قرآن پاک کسی کے سینے میں اترنا قلب محمدی سے مناسبت کی علامت ہے, اور جس آدمی کو قلب محمدی سے مناسبت ہو جائے اس کے قرآن پاک والی زندگی سے ہٹنا کتنا خطرناک ہے, بہت ہی خطرناک. کسی ایکشن کا, کسی عمل کا, کسی حرکت کا آدمی کا ذرا ادھر ادھر ہو جانا جو ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے, وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن دل کا ہٹنا یہ بہت خطرناک چیز ہے. دل تو دل بہت بڑی چیز ہے, دل بہت عجیب چیز ہے. یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دل اس کا نام ہے جو یہاں پہ ہے, یہ دل اس کا نام نہیں ہوتا اصلا. یہ دل کا محل ہے, یہ اس قوت کا محل ہے, یہ اس معنی کا محل ہے. ورنہ قلب جو ہوتا ہے انسان کا اس میں آسمان زمین ایک کونے میں آ جاتے ہیں. صوفیہ نے لکھا ہے کہ دل میں وہ بات ہے, دل میں وہ وسعت ہے کہ آسمان و زمین, ساتوں آسمان ساتوں زمین اس میں آپ ڈال دے سکتے ہیں. دل وہ چیز ہے, کیونکہ ہم اس میں گئے نہیں, کبھی سفر نہیں کیے, گھسے نہیں, اندازہ نہیں کیا ہم نے کہ قلب کی وسعتیں کیا ہوتی ہیں. رب تعالی شانہ نے ہمارے دل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے مناسبت عطا فرمائی, اس لیے ہمارے دل کا ادھر سے ہٹنا اور دل کے ہٹنے کی وجہ سے پھر آدمی کی ظاہری زندگی ہٹتی ہے, پھر اس کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں, پھر اس کا روزہ چھوٹ رہا ہے, پھر اس کی شرح کی پابندی چھوٹ رہی ہے, پھر سنت سے اس میں انحراف پایا جاتا ہے, پھر سنت والی زندگی سے وہ دور ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کسی حافظ کو پسند نہ آئے, یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. مجموعہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, سنا کہ اگر عام آدمی جس کی گروتھ جو ہے نا غیر دیندار لوگوں میں ہوئی, پھر اس کی تعلیم جو ہے نا وہ کالج میں ادھر ادھر ہو کے ہوئی, اس کو ماحول ہی نہیں ملا, اس کو عادت ہی نہیں ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے, وہ اگر کس کو بزرگ والی اور سنت کی مخالفت والی لائف میں ہے عملوں میں ہے, وہ پھر فسق ہے, دین سے دوری ہے. لیکن اگر کوئی حافظ اور عالم اس کنڈیشن میں ہے تو وہ فسق نہیں ہے, وہ کفر ہے. یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کیوں اس واسطے کہ یہ جان بوجھ کر ایک طرز زندگی سے ہٹ کر دوسری طرز زندگی میں داخل ہو رہا ہے. اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ جن کے بچے حافظ ہیں وہ جو حافظ ہیں تو دونوں کو اس معاملے میں کیئرفل ہونا پڑتا ہے. حافظ بنا دیا اس کے بعد کالج میں چھوڑ دیا, کوئی فکر نہیں کی کہ یہ کالج میں جا رہا ہے تو حافظ بنا رہے گا کہ نہیں رہے گا. یہ بیچ کا بریک دور کرنا ہے, یہ مطلب نہیں کہ کالج میں مت چھوڑو, کالج میں رکھا ہو بھی کیا علاج کر, اگر نہ جائے تو برا بھی نہیں ہے, لیکن اگر گئے تو چلو جان دو. لیکن یہ ہے کہ حفاظت تو ضروری ہے بھائی, یہ خطرناک لائف کے اندر ہم اپنے بچوں کو ڈال دیں. فیشن بنا دیا, حافظ بنا دو, حافظ بنا دو, حافظ بنا دو, اس کے بعد میں جو ہے نا کسی کام کے لیے کتنے بچے ضائع ہو رہے ہیں ہمارے, کتنے حافظ ضائع ہو, حافظ محفوظ ہی نہیں ہے تو دوسرے کی کیا حفاظت کرے. حافظ کا محفوظ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے میں تو بندہ تو عرض کیا کرتا ہے کہ حافظ کو جب تک انہیں عالم نہ ہو اس کو دنیا کی تعلیم میں نہ ڈالو, عالم بننے کے بعد ڈالو, اس کو اختیار دے دو, چاہے وہ دین کی تعلیم کے لیے وقف ہو جائے, چاہے دنیا کا کوئی کام کرے, اس کے بعد بھی ٹائم بہت پڑا ہوا ہے. اتنی دیر لگتی ہے حافظ عالم بننے میں, کوئی زیادہ وقت تھوڑی لگتا ہے. تو اس لیے حافظ قرآن جو حضرات ہیں خاص طور پر جو حفاظ کرام ہیں ان سے میری درخواست ہے میرے دوستوں کہ ہم جو قرآن والی زندگی ہے اس زندگی پر جمنا ہے, اور جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کو بھی اس کا دھیان دینا ہے کہ بچے کو میں نے حافظ تو بنا دیا کیونکہ اس کو تو شوق نہیں تھا, ڈسیشن تو میں نے لیا تھا اس کو حافظ کے لیے بٹانے کا, اب کہیں اس کی زندگی برباد نہ ہو جائے اور یہ وقت ہے اس کو پکڑنے کا. ہمارے پاس عجیب مصیبت کیا ہے, ایک دم چھوٹا بچہ ہے جو ڈائپر کی وجہ سے رکا ہوا ہے, اگر ڈائپر نہ ہو تو اس کو نہ مسجد کا خیال ہے نہ کچھ کا خیال ہے, اس کو تو لائیں گے مسجد, وہ اپنے سامنے کھیل رہا ہے, دوسروں کی نماز ڈسٹرب کر رہا ہے, خود بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اور چونکہ ہم کو پیار ہے تو پیارے کا ڈسٹرب کرنا ڈسٹرب کرتا نہیں اصل میں, اس لیے ہم تو نہیں ہوتے اتنے زیادہ ڈسٹرب, لیکن دوسرا تو ہو رہا ہے اس کو تو نہیں ہے نا اتنا پیار. ہم بولیں گے میرے بچے سے تیرے کو پیار کی نہیں رہی تو یہ تو زبردستی ہوگی. ایک دم چھوٹے ہیں تب تو ان کو لاتے ہیں کیونکہ ہم کو حدیث کی جو مخالفت کرنی ہوگی, حدیث میں تو بچوں کو نہیں لانا ہے چھوٹے بچوں کو, اور جو حضرات حسنے میں آتے تھے تو وہ لاتے نہیں تھے, ان کو آ جاتے تھے, اور بائی چانس بائی اتفاق اگر ایک آدھ مرتبہ لے کر بھی آئے ہیں تو عزت مستثنیات ہوتے ہیں. اور پھر وہ گھر کتنی دور تھا, وہ گھر کتنی دور تھا بھائی, جس وقت جہاں پہ اس وقت روضہ ہے وہی سرکار کا گھر تھا, اور جو ریاض الجنہ ہے وہ مسجد کا حصہ ہے. اب بچے نانا کے پاس میں ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو وہ تو کھیلتے کھیلتے ادھر ہی گھس جائیں گے اور کہاں گھسیں گے, وہ تو ان کو اوپر قانون لاگو کریں گے, اس کی وجہ سے قانون بنتا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دونوں جمع ہو جائیں تو ارشاد قانون ہوا کرتا ہے, عمل قانون نہیں ہوا کرتا. معلوم نہیں ہے لوگوں کو, جب حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ, حضرت حسن آتے تھے, حضرت حسین آ جاتے تھے, صحابہ کی اولاد نہیں آتی تھی, اس وجہ سے وہ عقل مند تھے, پاگل نہیں تھے, وہ ان کو معلوم تھا حضرت حسنین پر قانون لاگو کرنے کا نہیں ہے. ہمارے بچے حسنین ہو اور آپ حضور کی جگہ ہو تو آپ بھی متضمہ ہوں گے. دوسری بات یہ ہوا کرتا ہے, ویسا قانون یہ تھا, میں جو بات آگے کرنا چاہتا تھا وہ یہ نہیں تھی, یہ تو ضمن آگے بات میں آگے کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حقوق الولد علی الوالد ان يحسن اسمه ويعلمه الكتاب اذا عقل, کتاب کی تعلیم اس کو ہونا جب اس کو عقل آئے, بے عقلی میں جو ہم لے کے آ جاتے ہیں ان کو اور عقل کے وقت میں چھوڑ دیتے ہیں ان کو, بے عقلی میں تو لے کے آتے کھینچ کے, اور جب عقل آئی ان کو اس وقت ان کو چھوڑ دیا. کالج میں جانے کا وقت تو عقل کا ہے, ہائی اسکول کا وقت تو عقل کا ہے, یونیورسٹی کا وقت تو عقل کا ہے. کتاب سمران یا قرآن پاک ہے, ان کو قرآن پاک کی تعلیم کا دھیان دو جب ان کو عقل آئے, کیونکہ قرآن پاک اصل عقل سے تعلق رکھتا ہے, حفظ جو ہے نا عقل کے لیے کام آنے کے لیے ہے, حفظ جو ہے وہ عقل کے وقت میں کام آنے کے لیے ہے, ورنہ اصل قرآن کا تعلق تعقل سے ہے, اور وہ چونکہ حفظ اس کا سبب بنے گا اس لیے اللہ نے اصل پہلے مقدم حفظ کو رکھا ہے. ورقد یسرنا القرآن للذکر, اسی وجہ اکثر مفسرین اس کا ترجمہ للحفظ کرتے ہیں, جن نصیحہ لے کر کے، حالانکہ لن نصیحہ بھی ہے وہ، لیکن للحفظ کا ترجمہ کرتے ہیں، مقدم وہ ہے کہ حافظ بنا اسی وجہ سے اس کے فضائل ہیں، وہی حافظ قرآن کے لیے فضیلت ہے جو حافظ قرآن اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہو، اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہو، یعنی زندگی اس کے موافق ہو، جو اس کو خود بھی بخشا جائے گا اور دس لوگوں کی سفارش کا سفارشی بن جائے گا. یعنی قرآن پاک یاد ہونے کے بعد قرآن پاک سے زندگی ہٹے گی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اسی لیے قرآن پاک کے حافظ ہونے پر فضائل سنا دیے جاتے ہیں، کیونکہ جب انہیں حافظ ہے تو حفظ قرآن والی زندگی اس کی رہیں گی، اور کون سی رہیں گی؟ یہ سوچتا آدمی، یہ جانا جاتا ہے عام طور پر. تو ہمارے بارے میں جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن پاک کی یہ دولت عطا فرمائی تو ہمیں اللہ پاک نے قرآن والی زندگی ہی کے لیے چن لیا، قرآن زندگی کے مطابق ہمارا معاملہ، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارا کیریئر، ہر آدمی کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ہمارا ظہور جو ہے وہ قرآن زندگی کے مطابق ہونا جو خالص اسلامی ہوگا. کیوں؟ اس واسطے کہ رحم اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں اصل یہاں سے بات شروع کیا کہ اللہ پاک نے رحم کی بنیاد پر قرآن پاک دیا ہے، اور رحم کی بنیاد پر ہمیں دین دیا گیا ہے. دین کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں ہے اللہ کی شفقت کی وجہ سے، کیونکہ دین سے وہ استعداد آئے گی کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کے ہمیشہ کے غیبی خزانوں سے تعلق قائم کر سکے گا بندہ. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بہت سے واقعے فرمائے، جس میں سے ایک واقعہ ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور تھوڑا سا جاگ بھی رہا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک میرے سرانے کھڑا ہو گیا، ایک میری پائنتی پہ کھڑا ہو گیا. تو جو آدمی پائنتی پہ کھڑا ہوا تھا اس نے سرانے کھڑے والے سے کہا کہ اضریب لہو مثلا، نیچے مثال کیا ہے بیان کرو. حضور سن رہے ہو؟ تو سر والے فرشتے نے کہا انہو نائب، یہ سو رہے ہیں. مطلب سونے والے آدمی کے سامنے آپ بولیں گے تو کیا فائدہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ان آئینہ تنامان ولا ینام قلب، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا ہے، تم بول سکتے ہو. تو پھر اس نے بیان کرنا شروع کیا مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ سید بنا دارا، ایک سردار نے ایک محل بنایا، ایک سیٹھ نے ایک محل بنایا، وجعل فیہ مأدبا، اور اس نے بہت بہترین دسترخوان لگوایا. مأدبا کہتے ہیں دعوت سے اہتمام کرنے، جیسے ولیمے کی دعوت ہوتی، مأدبا کر دیا اس نے، ہر قسم کی نعمتیں جو اس کے پاس میسر تھی وہ اس نے لگوا دی، سنوا دی دعوت، سنوا دی دسترخوان، چنوا دیا. وبعث داعیا، اور ایک داعی کو اس نے بھیجا. ظاہر ہے جب لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ آ کے کھائیں گے، تو بلانے کے لیے جس کو بھیجا ہے وہاں سے ڈال دیں. فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدبۃ، جس نے دعوت دینے والے کی بات کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھایا. ومن لم یجب الداعی لم یدخل الدار ولم یاکل من المأدبۃ، اور جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ گھر میں داخل بھی نہیں ہوا، کیونکہ پھر ایڈریس ہی نہیں پتا اس کو اس سے کہاں جانے کا ہے، اور اس نے قبول بھی نہیں کیا تو کیسے جائے گا جب دعوت اس نے قبول نہیں کیے تو، اور نہیں داخل ہوا دار میں اور نہیں کھایا اس نے مأدبۃ. یہ مثال ہے ان کی. تو پہلے والے فرشتے نے کہا آپ بلو ہو، اس کا مطلب بھی بولو کیا ہے. تو پھر اس فرشتے نے دوہرایا کہ ان لہو نائم، یہ تو سو رہے ہیں. کہ نہیں ان آئینہ ہوتا نا مال بلا اینا مقلب، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا ہے، آپ تو نسخ کی کر رہے ہیں. اس نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ سیدو ہو اللہ، یہاں سید صاحب سے اور مالدار سے مراد اللہ پاک ہے، سید سے مراد اللہ ہے، ودار ہو جنہ، اور دار سے مراد جنت ہے، اور ایک حدیث میں ادارو ہو الاسلام بلکہ بھی ہے، کیونکہ دنیا میں وہی اسلام کی شکل میں ہے، آخرت میں وہی جنت کی شکل میں ہے. دار ہو جنت، دار سے مراد جنت ہے. والمأدبۃ ہو نعماء الجنہ، اور جو دسترخوان لگا ہوا ہے وہ جنت کی نعمتیں ہیں. والداعی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سیٹ نے اپنے دعوت گھر میں گھر بنانے کے لیے جو اس نے اہتمام کیا ہے اس کے لیے جس کو داعی بنا کے دعوت دینے والے کو بھیجا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا شریف میں حدیث بہت تفصیل سے ہے، وہ داعی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فمن اجاب الداعی، فمن اجاب محمد، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا وہ ظاہر کے اس حضرت کے مطابق چلا جائے گا، اس راستے کے مطابق چلا جائے گا جس راستے پہ وہ بتائیں گے جانے کو، اور وہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا اور اللہ اور اس کے خزانے سے، اللہ کے اس محل کے خزانے سے اس نے استفادہ کر لیا. اور جس نے نہیں داخل ہوا وہ نہیں پہنچا تو داخل نہیں ہوا، نہیں داخل ہوا تو نہیں کھایا. یہ بول کے دونوں فرشتے چلے گئے. اس پورے حدیث میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی ترتیب اور خود اپنا ذہن، خود اپنا مزاج، خود اپنا اپنی چاہت، ان کا پلان کیا ہے وہ بتا دیا ہے. اب وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے داعی کی دعوت پر لبے کہنے کی بات کہی وہ اسلام ہے. جو آدمی یہاں پر اس شکل کو قبول اختیار کرتا ہے، لبے کہنے کو اسلام قبول لے لیتا ہے، اسلام میں آ جاتا ہے. یہ جو اسلام میں آنا ہوتا ہے، ایک بات یاد آئے مجھے، اس سے آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بہت تفصیل سے اس بات کو کہ ہمارے اسلام کے مطابق ہو یا اسلام کے خلاف ہو، جو ایکشن اور عمل ہوتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، وہ بیج ہے. اصل میں وہ بیج ہے. اس بیج کا پھل لگتا، اس بیج کا درخت اور اس کا پھل نکلتا ہے آخرت میں. اور فرمایا کہ بیج میں اور درخت میں اور اس کے پھل میں بظاہر بالکل مناسبت نظر نہیں آتی، اور بیج میں کون سے بیج میں کتنا بڑا درخت ہے وہ بھی اندازہ نہیں ہوتا، کس شیپ کا شکل کا ہے وہ بھی اندازہ نہیں ہوتا، کس شکل و صورت کا ہے وہ بھی اندازہ نہیں ہوتا. اب برگد کا درخت ہے، بڑ کا درخت جس کو ہم کہتے ہیں، کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا بیج کتنا ہوتا ہے، رائی کے دانے کو نہیں ہوتا ہے. رائی اور برگد کے درخت، برگد کے پھل میں، اس کے اندر پائے جانے والے بیج میں اور رائے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. آپ نے شاید دیکھا ہوگا، ہم نے تو بہت دیکھے ہیں، اس کے نیچے کھیلتے تھے، بالکل باریک رائی کا دانا ہوتا ہے. اس رائی کے دانے میں برگد کا پیڑ چھپا ہوا ہے. اس پیڑ کو کے اوپر جو پتے، اس کے جو برانچز ہیں اور اس کے جو لیوز ہیں، پتے ہیں، وہ سارے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے. ہمارے حیدرآباد کے لوگ ہیں وہ واقف ہیں اس بات سے کہ ہمارے حیدرآباد سے 100 کلومیٹر پر ایک درخت پایا جاتا ہے برگد کا، اس کے نیچے 100 ٹرک ٹھہر سکتے ہیں، 100 ٹرک اس کے نیچے آتے ہیں. اور اس کی جو پارمبیاں ہیں، اس کو داڑھی بھی بولتے ہیں، برگد کو داڑھی لٹکتی ہے الٹی، تو اس کی جو پارمبی ہے وہ جا کے زمین میں مل جاتی ہے. وہ زمین میں ملنے کے بعد وہ خود بڑی ہو جاتی ہے. اب وہاں پر جو ہے نا، سینکڑوں اس کے پارمبیاں زمین میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ اس میں اصلی کون ہے. اور جو اصلی کو پہچان لے اس کو انعام ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ جو پرانے بوٹے ہیں ان کو پتا ہے، عام لوگوں کو اس کا پتا نہیں ہو سکتا. بلکہ جو اصلی ہے وہ اتنا موٹا نہیں ہے، جو اس کی پارمبیاں اس سے موٹی ہو گئی ہیں وہ اتنی زیادہ موٹی ہیں. پرلا مری، پرلا مری یاد آ گیا مجھے نام، درخت کا نام بھی ہے پرلا مری، محبوب نگر کے قریب ہے. برگد کا اتنا بیج ہے اور اتنا بڑا پھل ہے، اور یہ خود دنیا میں اس مشاہد ہے. تو دنیا کے بیج میں اور پھل میں جیسے مناسبت بالکل نہیں نظر آتی، لیکن ہے وہ اس کے اندر. اور وہ ایک بیج کے اندر میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بیج ہیں، کیونکہ وہ آتا ہے تو پھل پہلے، پھل کا پورا نظام کے ساتھ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمارے دیکھنے کو بیج بنایا، ہمارے سننے کو بیج بنایا، ہمارے پڑھنے کو بیج بنایا، بولنے کو بیج بنایا، ہمارے نماز کو بیج بنایا، ہمارے تلاوت کو بیج بنایا، ہمارے زکات کو بیج بنایا، ہمارے روزے کو بیج بنایا. سارے اعمال جو ہے نا، یہ بیج ہے. نیکی کے لین کے بیج بھلائی کے ہیں، اور برائی کے لین کے عمل برائی کے بیج ہیں. آخرت میں یہ اس شکل میں ظاہر ہونے والے ہیں، اور اسی وجہ سے ہر بیج کی شکل صورت الگ ہوتی ہے، اس کی خصوصیات الگ ہیں. اسی لیے صوفیاء نے لکھا، علماء نے لکھا ہے کہ ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا جو انداز ہے وہ الگ ہے. ایک عمل سے جو قرب ملے گا دوسرے عمل سے اس سے الگ ملے گا. اسے ایک عمل کافی نہیں ہوگا. ایک آدمی کے پاس جس کو مطالبہ کیا گیا ہے، اگر نماز کا قرب الگ ہے تو تلاوت کا قرب الگ ہے، تو زکات کا قرب الگ ہے، تو روزے کا قرب الگ ہے، حج کا قرب الگ ہے، دعوت کا قرب الگ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا قرب الگ ہے، ہر ایک طہارت کا قرب الگ الگ ہے، ہر عمل کے ساتھ اللہ پاک کی ایک رضا خاص جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب نزدیکی کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نزدیکی ہر ہر عمل کے ساتھ الگ انداز میں جڑی ہوئی ہے، اور جس جس چیز کو اللہ نے فرض فرمایا ہے اتنے لائنوں کی رضا اور اتنے لائنوں کا قرب اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا بندے پر ضروری ہے، اور ایک دوسرے کا الٹرنیٹ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب عطا فرمایا، دین عطا فرمایا میرے بزرگ کو، یہ خالص رحمت ہے، اور اللہ کے خزانوں سے جڑنے کا راستہ اللہ پاک نے بنایا ہے. ان میں سے اسپیشلی جو اہل قرآن ہیں وہ تو اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، اہل القرآن اہل اللہ، اللہ کے اہل ہیں یہ لوگ. اسی لیے قرآن والوں کی ذمہ داری خاص یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سمجھیں. ہم سمجھتے ہیں بھائی ہم حافظ قرآن ہوئے، حافظ قرآن کی ذمہ داری زیادہ زیادہ یہ ہے کہ اس کو پڑھتے رہو، یاد کرو، یاد رکھو. اور یاد رکھنے کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، وہ پڑھتے رہنا ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، ورنہ اصل تو قرآن پاک والی لائف ہے، قرآن پاک والی زندگی ہے. اور قرآن پاک والی زندگی کے واسطے آدمی کو اپنا مزاج بنانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے. شریعت میرے دوستو طبیعت کے خلاف ہے. شریعت جو ہے وہ فطرت کے موافق ہے لیکن طبیعت کے خلاف ہے. الولد وجود ادوالم، فطرہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی فطرت اسلامی ہے، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر طبیعت پیدا ہوتی ہے. طبیعت کا دوسرا نام نفس ہے. تم وہ جو نفسانی قوا اندر آدمی کے بڑے بڑے ہوتے رہتے ہیں، ہر آدمی کے اندر جو نفس بنتا رہتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ نفس شریعت کے خلاف ہے. نفس کہتے ہیں اس قوت کو ہے جو شریعت کے خلاف ہے، یعنی قرآن پاک کے خلاف ہے. تو جو ہوایات اٹھیں گے، جو ہماری خواہشات اٹھیں گے، وہ نہیں ہوں گے جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے، اما من خاف مقام نفس مقام ربی ونہى النفس عن الہوا. نفس میں جو ہوا اٹھ رہی ہے، رغبات، ہوا عربی میں رغبت کو کہتے ہیں، جو خواہشات اور رغبت اٹھ رہے ہیں اس سے نفس کو روکا. فإن الجنة هي المأوى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو اس طبیعت کے خلاف پر لانا وہ قرآن پاک والی زندگی ہے جس کے اندر جو بیان کی گئی ہے، اس کو ہم نے یاد کیا ہوا ہے، اس کے ہم حافظ بنے ہوئے ہیں. اس لیے حفاظ کرام سے خاص طور پر درخواست میرے دوستوں یہ ہے کہ اپنی طبیعت کے خلاف کا مزاج، یقین اور خواہش اور رغبت بنانے کی محنت کرنا ہوگا. اور جتنے غیر حافظ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، نوجوان ہیں، ان سے بھی درخواست یہ ہے کہ جو ہمارا نفس ہے اس کے بارے میں آپ اطمینان کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے جی میں آئے گا تو نماز پڑھیں گے، ہمارے جی میں آئے گا ہماری خواہش ہوگی تو ہم دعوت کے کام کریں گے، ہمارے جی میں آئے گا تو ہم زکات اور حج کریں گے، ہمارے جی میں آئے گا تو ہم دین پہ چلیں گے. جی میں نہیں آنے والا ہے، جی میں نہیں آیا کرتا، جی میں تو الٹا ہی آئے گا، جی میں تو ایسی ایسی چیزیں آئیں گی کہ میں بول بھی نہیں سکتا بھی. اب اور بولنے کی ضرورت کیا ہے کہ جی میں آتا سب کو پتا ہے کہ کیا جی میں آ رہا ہوں. جی میں جو چیز آتی ہے وہ بولنے کی ضرورت پڑی ہو تو آئی نہیں آ رہی، وہ شریعت کے خلاف ہے. اچھا، جو اس میں سے جو چیز ہماری ضرورت کی ہے شریعت اس کی خود ہی رعایت کرتی ہے. ضرورت سے ہٹ کر جو آدمی کی سوچ ہے اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. اسے تھوڑا سا انتظار کر لو، جیسے مہینے بھر کا انتظار کر لو سیلری مل جائے گی، تھوڑا سا انتظار کر لو تو سوچ بھی نہیں سکتے. مالا عین رات ولا عذر سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی انسان کے دل پہ خطرہ بھی نہیں گزر سکتا، کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا. حالانکہ کیسے کیسے بشر گزرے، کیسے کیسے مزے کرنے والے لوگ گزرے ہیں، کیسے کیسے راحت کے نقشے دیکھنے والے لوگ گزرے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ان کے خیال سے برتر ہے وہ چیز جو ملنے والی ہے. تو تم تھوڑا سا انتظار کر لو، جہاں تک تمہارا نفس چاہنے والا ہے وہ ملنے والا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی آدمی کو نہیں پتا ہے کہ اس کا نفس جو ہے نا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا کیا اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے. کسی نفس کو ابھی پتا نہیں ہے اس کا، وہ خود ہی وہاں کے پتا چلے گا کہ وہ یہ لائف تھی. بلکہ تو تھوڑا سا انتظار اس کے لیے کرنا ہے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں رکھا ہوا ہے. تو قرآن والی جو زندگی ہے اس زندگی پر آنا ہماری طبیعت سے ہٹ کر مجاہدہ کہلاتا ہے، اس مجاہدے کی ضرورت ہر مسلمان کو پڑتی ہے، مجاہدے کے بغیر دین نہیں ہوتا. اس مجاہدے کے لیے طبیعت کا آمادہ ہونا، اس مجاہدے کے لیے ہمت ہونا، اس مجاہدے میں آسانی ہونا، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. اگر مزاج بنا ہوا نہیں ہے، طبیعت بنا ہوا نہیں ہے، ماحول ہے تو بھی نہیں چلتا. پہلے اندر سے دائیا چاہیے، خود ہی شوق چاہیے، پلس اس کے ساتھ میں ماحول چاہیے، تاثیر چاہیے، آسانی چاہیے. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کرتے ہیں تو کوئی کام کر سکتا ہے بندہ، اور اگر آسانی نہیں کرتے ہیں تو بندہ نہیں کر سکتا کام. فصل یسر ہو لسرا اور فصل یسر ہو لسرا کی یہی تدبیر. اور جب اللہ کوئی کام نہیں کرانا چاہتے بندے سے تو اس کو مشکل کر دیتے ہیں. یہ بھی قرآن پاک میں ہے. ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے شکار کرنا جائز نہیں تھا اور ان کے لیے عبادت کرنا ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہفتے کے دن ان کے لیے مچھلیاں اوپر کر دی تھی پانی کی. یوم شیطانوں یوم سبتہم، ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن اوپر آ جاتی تھی. اب مچھلی کا شکاری ہفتے کے دن اس کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں پوری پانی کے اوپر آ گئی، جیسے منہ میں پانی آتا ہے پوری مچھلیاں منہ میں آ جاتی تھی. ملا اس بھی تو نل آتا تھی، جو ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو نہیں آتی تھی اوپر، وہ اندر چلی جاتی تھی. اس کے بعد ایک جملہ ہے قرآن پاک میں، کذالک کرنا بلو ہوں بیما کانو یسبقون، ان کے فسق اور گناہوں کی عادت کی وجہ سے اس آزمائش میں ہم نے ان کو ڈالا تھا کہ یہ عمل اس پر عمل نہ کر سکے، عمل کرنا مشکل کر دیا تھا اور مشکل ہو بھی گیا اور کیا بھی نہیں کروں گا. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو دین پر چلنا مشکل کر دیتے ہیں، یعنی دین پر چلنا مشکل ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ابتدا ہے، سزا کی شکلوں میں سے شکل ہے. لوگ ہم سمجھ رہے ہیں اس بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کی شکلوں میں سے شکل ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہو جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اصحاب الخلیہ جو تھے، ان لوگوں کو اس آزمائش میں اللہ رب العزت نے ڈالا تھا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آسان مشکل ہو جانا یہ جو ہے نا عذاب کی شکل ہے، تو آسان ہونا یہ رحمت کی شکل ہے. آسان ہوتا ہے ماحول سے، تو ماحول میں ہونا، مزاج کے اندر ہونا، پھر وقت پر ہمت کا ہونا، یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے، اپنے اندر لانی. اور ظاہر ہے کہ یہ چیز میرے دوستوں آئے گی تھوڑا سا قربانی دے کر اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگانے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگایا کرو، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف دوسروں کے لیے یہ بات ہے، نہیں، ہمارے لیے، اور اس میں جو جتنا خاص ہے اس کو اتنا زیادہ ضروری. یہ تو قرآن والا راستہ ہے، یہ تو قرآن والی زندگی ہے. تو قرآن والا اگر اس میں نہیں لگے گا تو کون لگے گا میرے بھائی؟ اس لیے میں حافظ قرآن خاص طور پر یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤ، تاکہ اس گندے ماحول میں گم ہو جانے سے، پگھل جانے سے، ضائع ہو جانے سے، میٹ ہو جانے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں ہم لوگ پگھل گئے، ہم سے زیادہ برا نہیں ہوگا، اس جاہل سے بھی زیادہ ہم برے ہو جائیں گے جو حافظ نہیں ہے، پھر اس میں جا کے میٹ ہوا ہے. جیسے کہ جانور جو ہے وہ جانور ہے، اس وجہ سے اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے تو وہ معاف ہے، لیکن انسان انسان ہو کے جانور پناہ کرتا ہے تو اولئک کل انعام بنو اضل، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جانور ہے، جانور پناہ کیا، لیکن انسان ہو کے جانور پناہ کیا یہ گزرا ہوا ہے. تو جاہل تھا وہ جہالت میں پڑ گیا، یہ حافظ قرآن ہو کے کیسا فٹ ہو گیا اس ماحول کے اندر، اس گندگی کے اندر، اس بدتمیزی کے اندر. اسے اپنے آپ کو بچانے کی شکل کیا ہے؟ بچانے کی شکل یہ ہے کہ جو قرآن میں پائی جاتی ہیں باتیں وہ اپنے اندر لانا ہے. وہ کیا پائی جاتی ہیں اس کا تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے عالم بننا ضروری ہے. چاہے آپ ویک ڈیز کے اندر جو ہے اپنا تعلیمی کورس کرتے رہیے، لیکن ویکینڈ میں کم از کم عالم کا کورس کر لیجیے. جانے تو تھوڑے دن ٹھہر جائیے، عالم کا کورس حافظ آدمی بہت جلدی نمٹ سکتا ہے. پہلے عالم کا کورس کر لیجیے، پھر اس کے بعد میں اپنے کالج کو اور یونیورسٹی کو جو ہے نا آپ آگے بڑھا لیجیے. اتنا وقت ہوتا ہے، جب میں عالم ہوا تھا تو 16 سال کا تھا، 16 سال کی عمر کیا ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی، داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. تو اس کے بعد تو بہت ٹائم پڑھا ہوا تھا، اگر مجھے کچھ بننا ہوتا، پڑھنا ہوتا تو پڑھ سکتا تھا. اب وہاں تو خیر ایسے اسباب نہیں ہوتے، یہاں تو اسباب ہی اسباب ہے، عمر پر پڑھتے رہو، آپ انجوائے کرتے رہو. تو اس لیے ہمارے حفاظ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ عالم کا کورس آپ ضرور فرمائیں میرے دوستوں، ورنہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، سرکار اللہ پاک ہم سے چاہتے کیا ہے. حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے، یہ حافظ جیسے مجھے جیسے عام لوگوں کو الفلا یاد ہے، ربحانی بنموری یاد ہے، قدان یاد ہے، بہتوں کو کیا مطلب ابھی اس کو نہیں، ہمیں نہیں مطلب ایسے اس کو پورے قرآن کا نہیں مطلب معلوم. فضیلت الگ چیز ہوا کرتی ہے، مسئولیت الگ چیز ہوا کرتی ہے. صاحب فضیلت تو ہوگی ہم قرآن پاک کے حافظ ہونے کی ہو جاتے، مگر خود قرآن پاک والی زندگی سے غافل ہوں گے تو ہم سے برا زیادہ کون ہوگا؟ عالم کا کورس ضرور فرمایا، ہم بولیں گے کہ ہم کو عالم کے کورس کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی پڑھ لیں گے. خود ہی پڑھنے والا ہمیں ہمیشہ اندھا رہتا ہے، خود ہی پڑھنے والا کنفیوز ہوتا ہے. خود ہی پڑھنے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ کانفیڈنس نہیں آ سکتا اور بول نہیں سکتے، شور نہیں ہوتے آپ کے اوپر کی بات صحیح ہوتی، کیونکہ وہ تو معلومات تو ہمیشہ مشترک ہوا کرتی ہیں. جیسے خود ہی پڑھنے والا کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، خود ہی پڑھ لینے والا کوئی انجینئر نہیں بنتا، خود ہی پڑھ لینے والا کوئی لائر نہیں بنتا، خود ہی پڑھ لینے والا کوئی ٹیکنیکل نہیں بنتا، خود ہی پڑھ لینے والا کچھ بھی نہیں بنتا. اپنے گھر کے کام کاج کے حد تک کچھ سنبھال لیا تو سنبھال لیا تھوڑا بہت، لیکن یہ ہے کہ اس کو کچھ آتا جاتا نہیں. ایسے معاملہ خود ہی کی اسٹڈی کا ہے، خود ہی کی اسٹڈی میں کبھی بھی اطمینان بخش بات نہیں ہوتی، کیونکہ حق جو ہے نا وہ حق والوں سے ہی ملا کرتا ہے، ایک رابطہ اور راستہ ہے، اور ایک باضابطہ طریقہ پر ہی ایک چیز کو کمپلیٹ کرنے سے چیز آیا کرتی ہے، اسی میں اعتماد آیا کرتا ہے. تو اس لیے عالم کا کورس کریں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوست جب فرصت مل جائے، جب فراغت ہو جائے، اللہ کے راستے میں نکلے، دین کے راستے میں ہم نکلے، مسجد والے ماحول میں رہے، آ کے اپنے اوقات کو فارغ کرے، یہاں اپنے اندر اللہ کی عظمت دل میں بٹھانے، آخرت کی فکر دل میں بٹھانے، خوف آخرت بٹھانے، موت کی تیاری کا ذہن بنانے، دنیا کی محبت کم ہونے، دنیا کی محبت سے نکلنے اور آخرت کی فکر سے پیدا ہونے کا ذوق اپنا بنائے، اور اللہ کی بندگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق بنائے. کیونکہ اس ماحول میں وہی چیز کریٹ کی جاتی ہے، کوشش اسی کی ہوتی ہے. جب وہ چیز آئے گی ہمارے اندر تو ایک چیز آ جائے گی، مزاج بننا. موٹی موٹی باتیں معلوم ہے، باریک باریک باتیں نہیں معلوم ہے تو باریک باتیں بعد میں معلوم ہو جائے گی، علماء سے ہم پوچھ لیں گے یا پھر اس کے بعد میں ہمت کرنا ہمارا کام چھوٹا سا رہ جائے گا، وہ بہت آسانی سے ہمارے لیے ہمت کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اللہ کے راستے میں ہم نکلیں، اس کی ہم ترتیب بنائیں، اور ہمارے وہ بزرگ جو حافظ نہیں ہے ان سے بھی درخواست یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنائے. ایک تو اس وجہ سے میرے دوست کہ ہمارا اپنا مزاج بنے، اور دوسرے امت بہت پیاسی ہے، امت ضائع ہو رہی ہے. بے طلبی کا یہ حال ہے کہ کوئی دین کی بات خود سے نہ جانتے، نہ سیکھتے، نہ پوچھتے. اگر ہم نہیں گئے ان کے پاس میں تو وہ ضائع ہونا ان کا شور ہے یقینی. بے طلبوں کے پاس جا کے ان کے سامنے اللہ کی بات کرنا، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ آج تک نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے. طلب ہے اس کے پاس تو اس کے بہت سے راستے ہیں، چاہت ہے اس میں دین کی، اس کے بہت سے راستے ہیں. وہ کسی عالم کو پکڑ لے گا، وہ کسی پاک کتاب کو بھی پڑھ لے گا، وہ کسی کا بیان بھی سن لے گا جا کے، وہ جماعت کو اٹینڈ کر لے گا، وہ خطبات کو اٹینڈ کر لے گا، وہ آڈیو سن لے گا، وہ کچھ ایسا کر لے گا، کچھ ویسا کر لے گا. ہو سکتا ہے جو باتیں اس کو بہت سی معلوم ہو جائے دین کی، لیکن جس میں طلب نہیں رہی، جو کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں امت مسلمہ میں اپنے کو مسلمان کہلانے والوں میں ہیں کروڑوں کی تعداد، تو وہ ان بے طلبوں تک اگر ہم نہیں پہنچیں گے تو وہ ضائع ہو جائے. ان تک پہنچنا ہمارے ذمے میں اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، اس واسطے اس سے پہلے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے اور ہمیں دی ہوئی مہلت باقی نہ رہے اور موت ہمیں دستک دے دے اور اس دنیا سے ہمارا چلے جانا ہو جائے اور کام کا مرحلہ، کام کا موقع باقی نہ رہے، اس سے پہلے پہلے میرے دوستوں ہمت کر لینا. اور جہاں تک اپنی مصروفیت کی بات ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ واقعتاً ان کو فرصت نہیں، اگر واقعتاً نہیں ہے تو کوئی بھی اس کو اجازت نہیں دیتا، اس کو کام کی دوسری شکل بتائی جائے گی کہ تم مقام مقام میں حصہ لو، تم جانے کی ضرورت نہیں. لیکن واقعتاً کون مجبور ہے، یہ میرے دوستوں حکم لگانا آسان نہیں ہوتا. جتنے جماعت میں اس وقت لگے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہاری پہلی فیلنگ کیا تھی، وہی بولتا کہ میں پہلے یہی سمجھتا کہ میں وقت نہیں لگا سکتا، میں اپنے کو مجبور ہی سمجھتا تھا، میں وقت نہیں لگا سکتا. لیکن جب لگانا شروع کیا تو آسان تھا، تو پتا چلا کہ وہ مجبوری تھی نہیں، دکھ رہی تھی. جیسے ہمارا محمد عمر پالنپوری فرمایا کرتے تھے کہ پانی میں چاند جو ہے نا وہ ہوتا نہیں مگر دکھتا ہے. آپ پانی پہ دیکھیں گے رات کے وقت میں، اس میں چاند نظر آتا ہے. اب چھوٹا بچہ تو سمجھے گا کہ اس میں چاند ہے، لیکن بڑا بچہ تو نہیں سمجھے گا کہ اس میں چاند ہے، یہ تو نظر آ رہا اوپر کا نیچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب ایسی رکھی ہے کہ بعض وقت ہوتا کچھ ہے، دکھتا کچھ ہے، ہم مجبور ہے، مجبوری شیطان دکھا رہا ہے ہم کو. کچھ ایسے حالات ہیں کہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں، وہ ہمت تو کر کے دیکھو. واقعتاً اگر مجبوری ہوگی تو پلٹ کے چلے جانا. ہزاروں میں کسی کو ہوتی ہے واقعی مجبوری، جیسے حضرت عمر تقری رضی اللہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے مجبوری تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا صحابی بننے سے روک دیا، واقعتا مجبوری تھی، کوئی تھا ہی نہیں ماں کے پاس، ماں مری جاتی اگر وہ آتے تو. ایسی کوئی سچویشن کسی کو ہو وہ مجبوری ہے، باقی یہ جاب ہے، یہ فلا ہے، یہ فلا ہے، کیا مجبوری ہے، ہر قسم کے لوگ نکلے. اب ہماری جماعت میں ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر سے زیادہ یہاں امریکہ میں کون مشغول ہوتا ہے؟ رات کے 2 بجے بھی فون، 1 بجے بھی فون، 3 بجے بھی بےچارا کال کر، جس دن ہوتا ہے اس دن پوری رات بیٹھا رہتا ہے. مگر جماعت میں نکلنا ہے، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، نکل گئے تو کام تو ہو ہی گیا نا، چل ہی رہا ہے کام. مجبوری جو ہوتی ہے میرے دوستو، نظر آتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے، شیطان کی طرف سے دکھائی جاتی ہے قرآن پاک میں، ہم مجبور نہیں ہیں. ہاں واقعتاً جو واقعتاً مجبور ہوگا تو وہ حالات رکھے لوگوں کے، اپنے دوستوں کے سامنے، ذمہ داروں کے سامنے، وہ دیکھ لیں گے کہ صورت حال کیا ہے، پھر بعد میں چلے جانا جب یہ مجبوری باقی نہ رہے. لیکن اس وقت تک ہم ہمت کرنا چاہیے، اگر ایسے حالات نہیں ہے تو آپ ہمت کر کے دیکھیے، اپنے جاب میں سے وقت نکلے گا، اپنی بیوی بچوں کے مشغولیت سے وقت نکلے گا. اللہ کے دین کے لیے میرے دوستو، وہاں آخرت میں کام کرنے کا ایسا چانس نہیں ہے اس دنیا میں. ہم دنیا میں آئے، دنیا میں محنت کرو، دنیا میں کماؤ، ہم وہاں جا کے اللہ میں ایسے کہیں کہ اللہ میں ابھی تو ابھی آخرت میں آئے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جلدی کیا پڑی ہوئی آپ کو، تھوڑے دن ہمارے کو کام کر لینا تو ہم تھوڑی محنت کر کے بنا لیتے. نہیں ہے وہاں پہ، اگر ایسا چانس رہتا تو ہم سب مزے میں رہتے تھے بہت. ارے وہاں دیکھیں گے، یہاں پہ بھی کر لیا، وہاں پہ بھی کر لیا، وہاں نہیں ہے. فرمایا کہ جو میں نے تم کو ٹائم دے دیا ہے، وہ جو میں نے مال دے دیا ہے، وہ اسی میں تم کو دنیا اور آخرت دونوں کی پلاننگ کرنی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرۃ. دیکھو ایک ہی وقت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دے رہا ہوں، پھر میں دوں گا، اور ایک ہی مال ہے جو کچھ بھی آپ کو ملا آپ کے مقدر سے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دے رہا ہوں، پھر میں دوں گا. میں اس کو دیا آپ نے، میرے کو بھی اتنا دو تو میں کروں گا. نہیں، اس کو جتنا دیا اس کے اعتبار سے اس نے ڈیمانڈ، تجھے جتنا دیا اس کے اعتبار سے تجھ سے ڈیمانڈ. جو مال دے دیا اللہ نے اسی میں پلاننگ کرنی ہے، جو وقت مل گیا ہے اسی میں پلاننگ کرنی ہے. اور وقت جو ہے نا، مستقبل کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو حال کا ہے اسی کا پتہ ہے، جو ماضی کا ہے وہ جا چکا ہے، اس کو پکڑ نہیں سکتے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورا دکھاتا نہیں، وہ ہم پکڑ نہیں سکتے. آئندہ کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جو رائٹ میں ہمارے پاس میسر ہے بس وہی میسر ہے، اس میں ہم کوئی ڈیسیزن لے سکتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں، ہم سب ہمت کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں، تاکہ اللہ کے ایک ایک بندے تک اللہ کی بات پہنچا سکے، اور ہم اللہ کے راستے میں جائیں تاکہ اللہ کے راستے میں قیام کر کے اور اللہ کے راستے میں محنت کر کے، دین کی باتیں سن کے سنا کے ایک مزاج اپنے اندر بنائیں، اور اللہ اور رسول کے ساتھ میں عشق کا وہ مرتبہ لے آئے جس میں آدمی اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے، جس میں آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی سنتوں کے لیے اپنی مرضیات کو، خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی اس کو پرواہ نہیں رہتی. اس لیول پر ہماری خواہشات آ جائے، اس لیول پر ہمارا مزاج آ جائے، پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، زندگی ہماری آسان ہو جائے گی. کریں گے سب میرے دوستوں انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو ہمت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے.